حسین سرکار ہے زمانہ حسین سرکار ہے
واشد المعاقبین فی الشدۃ والنعمۃ ثم الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ البشیر النذیر السراج المنیر مولانا و مولا الثقلین جد الحسنین ابی القاسم محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما قرة عين الرسول الزهراء البتول ومولانا صاحب العصر والزمان اما بعد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير درود بھیج محمد وعلى محمد اذان محترم یوم حسین کی مناسبت سے وحدت یوتھ کی جانب سے اس محفل کا انعقاد کیا گیا سامعین میں اور حاضرین میں نگاہ عزیز برادر شاہد علی بلتستانی پر پڑی گزارش تشریف لائی اوپر آ کر بیٹھی درود پڑی محمد و علی محمد کیسے ہیں آپ ٹھیک عزیز علی محترم سورہ مبارک ہود کی آیت نمبر 112 جس میں خداوند عالم نے ارشاد فرمایا فاستقم کما امرت اے حبیب جیسا آپ کو حکم دیا گیا ویسی استقامت دکھائیے ومن تاب معک اور جو آپ کے ساتھ ہیں آپ کے ساتھ توبہ کرنے والے ہیں ان کے اوپر بھی فرض ہے کہ وہ استقامت دکھائیں ولا تطغوا اور طغیان نہ کریں انہ بما تعملون بصیر کہ بے شک جو آپ کر رہے ہیں آپ کے ساتھ رہنے والے کر رہے ہیں خداوند عالم اس کو دیکھ رہا ہے میرا اور آپ کا ہر عمل خداوند عالم کی بارگاہ میں دیکھا بھی جا رہا ہے محفوظ بھی کیا جا رہا ہے اور قیامت میں ہمارے انہی اعمال کے نتیجے میں ہم اپنی جزاؤں کو خداوند عالم سے پائیں گے انشاءاللہ خدا کرے ہمارے نامہ عمل میں کوئی ایسا عمل نہ ہو کہ جس کی سزا خدا کی بارگاہ سے ہمیں ملنے والی ہو محمد اور آل محمد کے گھرانے کی خصوصیت یہی ہے کہ یہ خود پاکیزہ گھرانہ ہے تو وابستگی رکھنے والوں کو بھی طہارت اور پاکیزگی کا پیغام دیتا ہے خداوند عالم نے اس گھرانے سے ہر طرح کے رجس کو دور کیا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا عزیزان محترم یوم حسین چونکہ عنوان ہے اس کا عنوان جو رکھا گیا دوستوں کی جانب سے وہ اربعین حسینی راہ حیات راہ استقامت ہے چند نکات فقط اسی حوالے سے بیان کروں آپ کی زحمتوں کو تمام کروں استقامت دو معنی میں لی جا سکتی ہے ایک استقامت کسی بھی معاملے میں ثابت قدمی کو کہا جاتا ہے کوئی بھی کام انسان کرے کسی بھی کام کے اندر انسان آئے اس کام کو انجام دینے کا ایک سلیقہ ہے ایک ڈھنگ ہے ایک طریقہ ہے اس کے اندر مشقت اٹھانی پڑتی ہے محنت کرنی پڑتی ہے چاہے عبادت کا معاملہ ہو چاہے ریاضت کا معاملہ ہو چاہے دنیاوی مسائل کو حل کرنے کے لیے انسان اپنی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے تقاضہ کرے کوئی بھی کام ہو انسان کو اس کے اندر محنت کرنی پڑتی ہے محنت کا مطلب ہی یہ ہے کہ بہت سی چیزیں آپ کے مزاج کے مطابق نہیں ہوں گی بہت سی چیزیں ایسی ہوں گی جو آپ کو شاید پسند آئیں پسند نہ آئیں لیکن استقامت اس عمومی معنی میں یہ معنی ہے کہ آپ صبر کریں تحمل کریں اپنے مطلوبہ ہدف تک پہنچنے کے لیے کوشش کو مسلسل جاری رکھیں مثلا ایک نوجوان جو چاہتا ہے کہ باعزت زندگی گزارے معاشرے میں اس کا ایک مقام ہو معاشرے میں اس کا ایک وقار ہو اس باعزت زندگی گزارنے کے لیے کچھ راستے ہیں ان میں سے ایک راستہ تعلیم کا حصول ہے ایک نوجوان جس کے ہدف معاشرے کے اندر باعزت زندگی ہے آبرومندانہ زندگی ہے آسانی آرام والی زندگی ہے اس کو اس راستے تک پہنچنے کے لیے علم کے ذریعے سے اپنے کام کا آغاز کرنا پڑے گا تعلیم کا مرحلہ طے کرنا پڑے گا تعلیمی مراحل طے کرتے ہوئے اب اسکول ہے، کالج ہے، یونیورسٹی ہے، تمام مراحل کو انسان جب طے کرے گا تو یقیناً بہت سی چیزیں اس کے مزاج سے میل نہیں کھاتی ہوں گی، بہت سی چیزیں اس کے مزاج کے مطابق نہیں ہوں گی۔ مثلاً سردیوں کے اندر صبح ہی صبح اٹھنا اور اٹھنے کے بعد اپنی یونیورسٹی کالج کی طرف جانا کسی کے بھی مزاج کے مطابق نہیں ہوتا، لیکن انسان کو چونکہ ایک ہدف ہوتا ہے سامنے، اس ہدف تک پہنچنا ہوتا ہے، اس لیے اپنے خلاف میل جو بات ہے اس پر انسان صبر کرتا ہے، تحمل کرتا ہے۔ یا وہ انسان جو خداوند عالم کا بندہ ہے، عبد ہے، بندگی کے ساتھ زندگی کو گزار رہا ہے، وہ جانتا ہے کہ بندگی کے اصولوں کے اندر خداوند عالم نے میری خلقت کا ہدف ہی بندگی رکھا، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے جن اور انس کو خلق نہیں کیا سوائے اس کے کہ میری بندگی کریں۔ اب اگر ایک انسان چاہتا ہے کہ جب اس کی آخری سانس اس دنیا میں آئے اور اس کا اس دنیا سے جانے کا وقت قرار پائے تو وہ حالت بندگی میں خدا کی بارگاہ میں پہنچے، اس آرزو کو انبیاء علیہ السلام نے کیا۔ مثلاً حضرت یوسف علیہ السلام جو خداوند عالم کے بڑے بزرگ برگزیدہ انبیاء میں سے تھے، خدا نے ان کو دولت، ان کو اختیار، ان کو مصر پر حکومت سب عطا کر دیا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام خداوند عالم سے اس طرح سے قرآن کریم کی آیت نمبر 101 سورہ یوسف میں بیان کرتے ہیں، رب قد آتیتنی من الملک، اے میرے پروردگار تو نے مجھے حکومت عطا کی، وعلمتنی من تعویل الاحادیث، اور تو نے مجھے علم دیا، خواب کی تعبیر دی، مجھے باتوں کا علم دیا، فاطر السماوات والارض، تو آسمان اور زمین کا بنانے والا پھیلانے والا ہے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا سرپرست ہے، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اے میرے رب مجھے یہ سب کچھ عطا کرنے والے تجھ سے ایک درخواست کر رہا ہوں، توفنی مسلم مسلما، مجھے حالت اسلام یعنی تسلیم پر موت دینا، الحقنی بالصالحین، مجھے صالحین کے ساتھ محشور کر دینا، یعنی اس راستے پر، اس بندگی پر باقی رکھنا۔ حضرت یوسف کا سوال ہے خداوند عالم سے، توفنی مسلما، اب ایک بندہ جو بندگی کے سائے میں آگے بڑھتا ہے، مثال کے طور پہ بندگی کا تقاضا کیا ہے، آپ کو پسند آئے یا نہ آئے، سردی کا موسم ہو، گرمی کا موسم ہو، تھک کر سوئے ہو، نماز فجر کا جس وقت وقت ہوگا آپ نے اٹھ کر خدا کی بارگاہ میں جانا ہے، دو رکعت نماز ادا کرنی، اب یہ بندگی کا تقاضا ہے۔ انسان جب کسی بھی مرحلے پر پہنچنا چاہے گا تو بہت سی چیزیں اس کے مزاج کے خلاف، اس کے میل کے خلاف، اس کی طبیعت کے خلاف ہوں گی، لیکن ہدف نگاہوں میں ہوگا تو انسان ان کاموں کو انجام دے گا۔ یہاں انسان جو صبر کرے گا اس کو عمومی طور پر استقامت کہا جاتا ہے، ثابت قدمی کے ساتھ آگے بڑھو، خدا کامیابی تک تمہیں پہنچائے گا۔ ایک استقامت کا اصطلاحی معنی بھی ہے، وہ معنی معمولاً وہاں استعمال کیا جاتا ہے کہ جہاں کسی جابر کے سامنے، کسی ظالم نظام کے سامنے، کسی ظالم حکمران کے سامنے انسان کلمہ حق بلند کرے۔ اگر کسی ظالمانہ نظام کے ساتھ انسان کا سامنا ہو، اس ظالمانہ نظام سے جو انسان نبرد آزما ہو، کوشش کرے، اس کی مخالفت کرے، اس راہ میں جو مشکلات درپیش آئیں گی، ان مشکلات کو انسان جس صبر اور تحمل سے برداشت کرے گا اسے استقامت کہا جاتا ہے۔ یہ استقامت کا خصوصی معنی ہے۔ چاہے رہے، اب یہاں پر آپ خود کمپیریشن کر سکتے ہیں کہ جو استقامت ایک طالب علم نے اپنے علمی منازل کو حاصل کرنے کے لیے، علمی مدرک کو حاصل کرنے کے لیے استقامت دکھانی ہے، وہ استقامت اس استقامت کے مقابلے میں کہ جہاں ظالم ہے، جابر ہے، ایک حکمران ہے جس کے مقابلے میں کلمہ حق بلند کرنا ہے اور اس کی راہ میں جو مشکلات آئیں گی ان مشکلات کا تعلق ایک الگ قسم سے ہوگا۔ یہاں گھر بھی لوٹے گا، یہاں گردنیں بھی کاٹی ڈالی جائیں گی، یہاں پر وطن بھی چھوڑنا پڑے گا، یہاں تازیانہ بھی برداشت کرنا پڑے گا، یہاں فقط اپنی قربانی کا مسئلہ نہیں ہے، اپنے ساتھ اپنے عزیزوں کی زندگی کو بھی داؤ پہ لگانا پڑے گا۔ یہاں فقط مرحلہ اپنی ذات کا نہیں ہے، چونکہ ہم میں سے اکثریت انسانوں کی وہ ہے کہ اگر ہمارا ذات کا معاملہ ہو، فقط مشکل ہماری ذات تک محدود رہے، تو شاید انسانوں کی ایک بڑی تعداد ہر مشکل کو گزارنے کے لیے تیار ہو جائے۔ مرحلہ عزیزوں وہاں آ کر اٹکتا ہے کہ جہاں انسان کی ذات سے بڑھ کر اس کے گھر والوں کے اوپر، اس کے عزیزوں کے اوپر، اس کے اقربا کے اوپر بات آتی ہے، یہی وہ مرحلہ ہے کہ جہاں استقامت چاہیے ہوتی ہے۔ بڑے بڑے افراد ان کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں جب بات گھر والوں پر آتی ہے۔ اہل کوفہ کی ایک بڑی تعداد نے امام کی بیعت کی، لیکن اس کے بعد ایک تعداد امام کی بیعت سے نکلی، یعنی اس نے ساتھ نہیں دیا۔ بنیادی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بنی کہ معاملہ گھر والوں کا گیا، یعنی ابن زیاد وہ شخص ہے کہ جو کسی پہ رحم کھانے والا نہیں ہے، وہ فقط مردوں کا مخالف نہیں ہے، جس گھر سے مرد نکل کر آیا ہے اور جا کر امام حسین کا ساتھ دے گا وہ اس گھر کو گرا دے گا. ابن زیاد ایک ایسا شخص ہے. لہذا استقامت ایک خاص معنی کے اندر کہ دین کے معاملات کے اندر مخصوصاً جابر حکمران کے سامنے ظالم نظام کے سامنے ڈٹ جانا کھڑے ہونا استقامت کے معنی میں آتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سورہ ہود میں خداوند عالم نے امر دیا ہے فاستقم, امر الہی ہے, حکم ہے اے رسول فاستقم, استقامت دکھائیے. فاستقم کما امرت, جیسا کہ آپ کو دین دیا گیا ہے, جیسا آپ کو حکم دیا گیا ہے, جیسے کہ آپ کو پیغامات دیے گئے ہیں, تمام پیغامات کے اوپر استقامت دکھائیے. ومن تاب معک, آپ بھی استقامت دکھائیے, اور جو آپ کے ساتھ آئے ہیں اللہ کے راستے میں ان پر بھی فرض ہے کہ وہ استقامت دکھائیں. رسول اللہ سے اسی روایت کو نقل کیا گیا کہ مجھے سورہ ہود کی اس آیت نے بوڑھا کر دیا, میری کمر وزنی ہو گئی, سنگین ہو گئی. کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ تو استقامت کے لیے آمادہ ہیں, تیار ہیں, لیکن امت کے اندر رسول اللہ کے پیچھے چلنے والوں کے اندر استقامت کے اعتبار سے وہ انگیزہ نہیں پایا جاتا, وہ طاقت نہیں پائی جاتی جو خداوند عالم کو مطلوب ہے. خداوند عالم چاہتا ہے کہ رسول کے ساتھ رسول کے امتی, رسول کے اصحاب, رسول کے چاہنے والے بھی استقامت دکھائیں. اور چونکہ امر الہی ہے, فرمائش نہیں ہے, امر ہے, خدا چاہتا ہے استقامت دکھاؤ. رسول اللہ نے کہا اس سورہ ہود کی آیت نے مجھے بوڑھا کر دیا, چونکہ میں تو استقامت دکھاؤں گا, میں تو استقامت دکھا رہا ہوں. اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے پتھر کھا لی اسی راہ کے اندر, اپنا گھر بار چھوڑ دیا اسی راہ کے اندر, تہمتوں کو برداشت کر لیا اسی راہ کے اندر, دور والوں کو اپنے گلے سے لگایا, نزدیک والوں سے دوری اختیار کی, سب کچھ کر لیا, استقامت دکھائی ہے. معاملہ امت کا ہے. امت کے اندر وہ استقامت نہیں ہے, امت کے اندر وہ ٹھہراؤ نہیں ہے. امت ایک وقت آئے گا کہ اس راستے سے ہٹ جائے گی. لہذا رسول اللہ نے فرمایا مجھے اس سورہ نے بوڑھا کر دیا, اس آیت نے بوڑھا کر دیا. عزیزوں, چونکہ امر الہی ہے تو ایسا تو ممکن نہیں ہے کہ سارے افراد اس معاملے میں پیچھے ہٹ جائیں. یقیناً یہی وہ جگہ ہے جہاں رسول اللہ کے بعد ہماری نگاہیں اہل بیت رسول کی طرف جاتی ہیں. قرآن کی آیات میں جہاں کہیں بھی ایمان کا تذکرہ ہے یقیناً اس میں سر فہرست رسول اللہ کی ذات ہے. مومنوں کی خصوصیات جہاں پر بیان کی جاتی ہیں وہاں رسول اللہ کی ذات ہے. رسول اللہ کے بعد ان آیات کا عملی مصداق جو ہوگا وہ اہل بیت علیہم السلام. جہاں کہیں بھی مومنوں کی خصوصیات ہیں سر فہرست رسول اللہ ہیں, اس کے بعد ہمارے عقیدے کے مطابق آل رسول ہیں. چونکہ آل رسول کو خداوند عالم نے خصوصیات عطا کی ہیں, آل رسول کو خداوند عالم نے استقامت عطا کی ہے, عصمت عطا کی ہے, طہارت عطا کی ہے. اس آیت کے اوپر جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی, اگر لوگوں کی اکثریت عمل نہ بھی کرے تب بھی آیت ضائع تو نہیں جائے گی. اگر خدا کا امر ہے کہ مومنوں پر بھی چاہیے کہ وہ استقامت دکھائیں, تو رسول اللہ کے ساتھ جو استقامت دکھانے والی ہستیاں ہیں وہ آل رسول. آل رسول نے استقامت دکھائی, یہ آیت ضائع نہیں گئی. ضائع ہونے کے لیے نہیں آتی آیت. آیت امر ہے, ٹھیک ہے کہ اکثریت اس پر عمل نہیں کرے گی, لیکن کچھ ہوں گے جس کو خداوند عالم نے سورہ احزاب میں کہا من المؤمنین الرجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه, مومنوں میں سے ہی کچھ مرد ہیں جنہوں نے خدا سے کیے گئے عہد و پیمان کو پورا کر کے دکھایا. یعنی مومن کی اکثریت ہے, بہت سے لوگ مومن ہیں, لیکن ان مومنوں میں وہ جوان مرد کہ جو اپنے وعدوں پر پورا اترنے والے ہیں یعنی استقامت دکھانے والے ہیں, کچھ لوگ ہیں. من المومنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا, اسی راستے پر چلنے والے ہیں. لہذا استقامت رسول اللہ نے دکھائی دین کے پھیلانے میں, دین کو لانے میں, دین کی خاطر پتھر کھائے, تہمتیں برداشت کی, اپنا وطن چھوڑا, تمام زحمات کو برداشت کیا. خدا چاہتا ہے امت میں بھی استقامت آئے. رسول اللہ کے بعد آل رسول اس استقامت کو دکھائیں گے, یعنی امام علی علیہ الصلوۃ والسلام, جناب سیدہ, امام حسن, امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام, البتہ اصحاب رسول میں بھی جن افراد نے استقامت دکھائی ہمارے لیے قابل احترام ہیں. اصحاب رسول میں بھی بہت سے افراد ایسے ہیں کہ جنہوں نے استقامت دکھائی, مثلا ابو ذر ان اصحاب میں سے استقامت دکھائی ہے, ربضہ تبعید کیا گیا ہے, بلال حبشی استقامت دکھانے والوں میں سے, عمار یاسر استقامت دکھانے والوں میں سے, دیگر اصحاب رسول اکرم استقامت دکھانے والوں میں سے. عمومی طور پر یہ آیت بیان کرتی, رسول اللہ نے بیان کیا کہ عمومی طور پر میری امت استقامت نہیں دکھا پائے گی. آ جاتے ہیں امام حسین کی طرف. اس استقامت کو امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے اندر بہت اجاگر کیا. یہ استقامت یعنی جب دین بازیچہ بن جائے، جب دین ایسے حکمران کے ہاتھ میں آ جائے کہ جو حلال خدا کو حرام کر دے، یعنی جائز ناجائز کی حدود کو توڑ ڈالے، اس وقت استقامت دکھانا، اس وقت اس ظالم کے مقابلے پر کھڑا ہونا، اس کو امام حسین علیہ السلام نے اپنے خطبات میں بھی ارشاد فرمایا. ابھی پہلے ایک جگہ گفتگو کر کے آئے، وہاں پہ یہ موضوع تھا ہمارا کہ امام حسین علیہ السلام خاموشی سے قربانی دینے نہیں نکلے، امام حسین علیہ السلام فقط شہید ہونے نہیں نکلے، امام حسین علیہ السلام ایک مکتب کی بنیاد رکھنے نکلے، امام حسین علیہ السلام ایک تحریک کا آغاز کر رہے ہیں. دلیل اس کی عقلی دلیل یہ ہے کہ اگر امام حسین نے فقط شہادت دینی ہوتی تو امام حسین علیہ السلام مدینے سے نکلنے کے بعد مکہ کا رخ نہ کرتے، امام حسین مدینے سے نکلنے کے بعد کسی صحرا میں چلے جاتے، انکار کر دیا یزید کا. میں یزید کا جواب دے رہا ہوں کہ یزید کون ہے، میں کون ہوں، ہم اہل بیت نبوت ہیں، مادن رسالت ہیں، ملائکہ ہمارے گھر میں نازل ہوتے ہیں، ہمارا گھرانہ وہ ہے، یزید کون ہے، شارب الخمر، قاتل النفس المحترمہ، معلن بالفیس، یزید وہ ہے جو شراب پیتا ہے، جو فاسق ہے، جو علنی گناہوں کو انجام دیتا ہے. پھر امام نے ارشاد فرمایا مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا، مجھ جیسا اس جیسے کے تابع نہیں ہو سکتا. اب امام حسین یہ کہنے کے بعد کہاں گئے، صحرا میں چلے جاتے، امام نے تو جواب دے دیا بیعت نہیں کر رہا، چونکہ امام نے فقط شہادت حاصل کرنی تھی، شہادت پر عمل ہونا تھا، صحرا میں نہیں گئے. امام انتخاب کیا کس سرزمین کا کیا، امام مدینے سے نکل کر آئے مکہ، مکہ اس زمانے کے اعتبار سے دیکھیے تو کیسی سرزمین ہے، عالم اسلام کا مرکز ہے، توحید کا مرکز ہے، مکہ وہ سرزمین ہے کہ جہاں ہر موسم کے اندر عبادت گزار زائر خدا موجود ہے، سردی ہو، گرمی ہو، کوئی موسم ہو، یہ خانہ کعبہ، اس کے گرد ہونے والا طواف نہیں رکتا. امام حسین نے انتخاب کیا بیعت کا جواب دینے کے بعد تو مکے کا انتخاب کیا، یعنی وہ جگہ کہ جہاں آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ہمیشہ مسلمان موجود ہوں گے، اور یہ مسلمان کسی ایک جگہ کا نہیں ہوگا، چونکہ مکہ کسی ایک محلے کی مسجد کا نام نہیں ہے، بیت اللہ الحرام ہے، خانہ کعبہ ہے، قبلہ مسلمین ہے، حج عمرہ وہاں انجام دیا جاتا ہے. لہذا اگر حج کے ایام ہوں گے تو پورے اقصی نقاط عالم سے مسلمان حج کے لیے آئے گا، حج نہیں ہوگا تو مسلمان عمرے کے لیے آئے گا. لہذا اس جگہ کا انتخاب امام نے کیا کہ جہاں پوری عالم اسلام، اس زمانے کا جو عالم اسلام ہے، وہاں سے لوگ نکل کر آئیں گے اس خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے، امام نے اس جگہ کا انتخاب کیا. اور کتنے دن امام حسین یہاں پہ رکے، ایک دن نہیں رکے، دو دن نہیں رکے، مہینوں امام حسین نے اسی مکہ میں قیام کیا. فقط قیام نہیں فرمایا، قیام کرنے کے بعد فقط اپنے گھر میں بیٹھتے، رات کی تاریکی میں خانہ کعبہ کی عبادت کے لیے چلے جاتے، واپس آ جاتے، تب بھی بات مان لی جاتی کہ امام حسین کا مقصد کوئی تحریک نہیں تھا، امام حسین کا ہدف کوئی تحریک کی بنیاد رکھنا نہیں تھا. نہیں، امام تو فقط اپنی عبادت کے لیے آئے تھے، شہادت سے پہلے چاہتے تھے اللہ کی خالصانہ مزید عبادت کر لیں اور شہید ہو جائیں. نہیں، امام مکے میں بھی ہیں، امام مکے میں لوگوں سے مل بھی رہے ہیں، ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں، خطاب بھی کر رہے ہیں. مکے میں امام کا منا کے اندر خطاب ہے، طولانی خطاب ہے، لوگوں کو خدا کی قسموں کے ذریعے سے یاد دلا رہے ہیں پچھلی تمام باتیں، یاد دلا رہے ہیں کہ میں تمہیں خدا کی قسم دے رہا ہوں، اس میری بات کی تائید کرنا یا تردید کرنا، اگر بات صحیح ہو تائید کرنا، غلط کہہ رہا ہوں تردید کر دینا. اس کے اندر ایک طویل خطبہ امام حسین کا کہاں ہوا ہے، منا کے اندر، مکے کے اور اطراف عالم کے جو مسلمانوں کے بزرگ آئے ہوئے ان کے سامنے امام خطاب کر رہے ہیں. کسی ایک جملے پر کوئی نہیں کہہ سکا کہ حسین آپ غلط بیانی کر رہے ہیں. امام نے کہا تمہیں نہیں معلوم کہ ہمارا گھرانہ عزت و شرافت کا گھرانہ ہے، تمہیں نہیں معلوم کہ خدا بند عالم کے رسول نے ہمیں اپنے بعد جانشین قرار دیا، تمہیں نہیں معلوم کہ اسلام کی تمام بنیادی کامیابیوں کے اندر علی بن ابی طالب موجود تھے. طویل خطبہ ہے، سب لوگوں نے اقرار کیا ہے. یعنی امام حسین کیا بیان کر رہے ہیں، امام حسین کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میں نکل رہا ہوں، اس کے بعد یہاں سے نکلوں گا، لیکن میں تمہیں دعوت فکر دے رہا ہوں کہ میرا نکلنا، میرا قیام کرنا ایک تحریک ہے، میں کہہ کے آیا ہوں مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا، یہ راستہ بنانے کے لیے نکل رہا ہوں. اس کے بعد اگلا مرحلہ بھی امام حسین کی حیات میں آپ آ کر دیکھ لیجیے، آپ کو نظر آ جائے گا. امام نے جو مکہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا کن ایام میں کیا، ہم امام کے کاموں کو حکمت سے خالی نہیں سمجھتے، امام کا ہر عمل حکمت کے تحت ہوتا ہے.
امام کا ہر عمل خداوند عالم کی مشیت کا اظہار ہے. امام کے ہر عمل کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہے. امام اب مکہ چھوڑ رہے ہیں سنسار ہجری میں, تو کس کن ایام میں چھوڑ رہے ہیں؟ کون سے دن ہیں؟ تو تاریخ میں بیان کیا وہ 8 ذی الحج کا دن ہے. 8 ذی الحج کا دن, یعنی ایک تو میں نے عرض کیا پھر ہم تھوڑا مقدمہ بنا کر کہ امام حسین نے مکے کا انتخاب کیا جو پوری دنیا سے مسلمانوں کے مرکز کی جگہ ہے. پوری دنیا کا مسلمان وہاں آتا ہے. عام عمرے کے ایام ہوتے لوگ وہاں ہوتے, یہ تو حج کے ایام آ گئے. ماہ ذی الحج آ گیا. ذی الحج کے اندر حاجی پوری دنیا سے, اسلامی دنیا سے آئیں گے خداوند عالم کی بارگاہ میں اپنی عبادت کو انجام دینے. امام حسین اب مکے کی کسی گلی سے نکل کے نہیں جا رہے. امام حسین میدان عرفات میں آئے ہیں. میدان عرفات میں خیمہ لگایا ہے. لوگوں کو پتا ہے کہ یہ فرزند رسول کا خیمہ ہے. اور اس کے بعد امام حسین نے 8 ذی الحج کو اس میدان عرفات کو چھوڑنے کا ارادہ کیا. 8 ذی الحج کو امام, میں مثال دوں گا جیسے میں اور آپ ابھی آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, اس طرح کی مثال ہے کہ حاجی اس طرف سے آ رہا ہے اور امام اس طرف سے جا رہے ہیں. یعنی آتے ہوئے اور جاتے ہوئے ایک دوسرے کو دیکھ پا رہے ہیں. امام اہتمام کر رہے ہیں کہ آنے والا دیکھے. امام وہاں پر بھی نقاب ڈال کر چہرے پر, ابا اپنے سر پہ ڈال کے نہیں نکل رہے, سواری پر سوار ہو کر جا رہے ہیں, کھلے چہرے کے ساتھ جا رہے ہیں. سوال, تاکہ مسلمان سوال پوچھے کہ اس موسم میں حج میں, کہ جس کے فقط 4 دن ہوتی ہے عبادت, 9, 10, 11, 12 ذی الحج, یہ 4 دن کی عبادت ہے. حسین علیہ السلام کو اگر کوئی بہت اہم کام ہے تو ان 4 دنوں کے بعد انجام دے دیں. یہ 4 دن پہلے حسین نکل رہے ہیں, یعنی ادھر مناسک کے لیے حاجی جمع ہو رہا ہے, امام باہر جا رہے ہیں. دستک تھی ذہنوں کے اوپر, پیغام تھا امام کا ذہنوں کے اوپر کہ دیکھو جس وقت ظالم حکمران حاکم بن جائے, اس کے اختیار میں زمام امور آ جائے, جو حلال خدا کی نہ تمیز رکھتا ہو نہ پہچان رکھتا ہو, جو حرام خدا سے بچنے کا نہ ارادہ رکھتا ہو نہ اس کی تمیز رکھتا ہو, جو اس طرح سے لوگوں کے درمیان حکومت کرے کہ اس کی نگاہ میں کسی کے نفس کی کوئی قیمت نہ ہو, ایسے میں یہ طواف فقط ایک پتھر کا طواف ہے, خدا کی عبادت نہیں ہے. ایسے میں طواف تمہارا درست طواف نہیں, توحید نہیں ہے. چونکہ اگر توحید ہوتی تمہارے سینوں کے اندر تو تم یزید جیسے شخص کی حکمرانی پہ راضی نہ ہوتے. تم یزید جیسے شخص کی حکمرانی کے سائے میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہو, اس کا مطلب ہے توحید تمہارے سینوں میں نہیں اتری ہے. اس کا مطلب ہے کہ تم ایک رسم ادا کرنے کے لیے آ رہے ہو. حسین وارث رسول ہے. امام حسین کے بارے میں یہ جملے یقیناً ہم نے اور آپ نے آج تاریخ کے دوش پر ان جملوں کو سنا ہے, محفوظ کر لیا. اس زمانے کے لوگوں نے اپنے کانوں سے, کتنے لوگ تھے جو زمانے میں موجود تھے, سنا تھا حسین منی وانا من حسین, حسین مجھ سے, میں حسین سے ہوں. کتنے لوگوں نے اپنے کانوں سے سنا جو وہیں موجود تھے کہ امام حسین کے بارے میں رسول اللہ نے کہا ان الحسین مصباح الہدا وسفینۃ النجات. یاد رکھنا کہ حسین چراغ ہدایت اور سفینہ نجات ہیں. کشتی نجات کی مثال کشتی نوح سے دی گئی تھی. جس زمانے میں خدا کا عذاب آیا, اب اس زمانے میں نجات کا واحد راستہ کشتی نوح ہے, کوئی راستہ نہیں ہے. حتیٰ حضرت نوح کا بیٹا حضرت نوح سے کہتا ہے کہ میں کشتی میں سوار نہیں ہوں گا, اس چوٹی پہ چڑھ جاؤں گا, یہ مجھے بچا لے گی. حضرت نوح جواب دیتے ہیں کہ آج کے دن سوائے خدا کے بچانے والا کوئی نہیں ہے, آج کے دن کوئی نجات نہیں ہے. واحد نجات کا راستہ اس دریا پہ تیرتی ہوئی, پانی پہ ابھرتی ہوئی کشتی ہے. رسول اللہ نے بیان کیا حسین کے زمانے میں جو کشتی نجات ہے فقط حسین کی ذات, اس کے علاوہ کوئی راستہ موجود نہیں ہے. ان حالات میں عزیزوں امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا. بس قیام یعنی تحریک کی بنیاد رکھی. قیام کیا امام حسین نے. حالات ایسے ہیں کہ امام حسین نے رسول اللہ کے اقوال لوگوں کو سنائے. کہا کہ اے لوگوں تمہیں یاد نہیں ہے رسول اللہ نے کہا تھا, اس چیز کو بیان کیا تھا کہ اگر کوئی ظالم سلطان حکمران بن جائے اور وہ حلال خدا کو حرام کرنے پر آ جائے, خدا کی حدود کو پامال کرنے لگے اور دیکھنے والا اس کو دیکھے, فلم یغیر بفعل او قول, اور دیکھنے والا اس کو نہ ہاتھ سے روکے نہ زبان سے روکے, تو خدا اس دیکھنے والے کو اس شخص کے ساتھ ہی محشور کرے گا. اس شخص کے ساتھ محشور کرے گا. میں حسین ابن علی ہوں, میں اس عمل پر راضی نہیں ہو سکتا, میں اس عمل پر ساکت نہیں ہو سکتا, میں اس عمل پر خاموش نہیں رہ سکتا. نتیجے میں امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا. اس قیام کے لیے استقامت چاہیے. فاستقم کما امرت, جیسا کہ امر ہے, خدا نے وعدہ لیا ہے مومنین سے کہ ظالموں کے سامنے خاموش ہو کے نہیں بیٹھیں گے. امام حسین اس آیت کے اوپر عمل کرتے ہوئے سامنے آتے ہیں, استقامت دکھاتے ہیں. اب اس استقامت کی قیمت دیکھیے کتنی ہے. وطن چھوڑ دینا, وطن تو چھوڑنا معمولی نہیں ہوتا. امام حسین علیہ السلام اپنے نانا کا مدینہ چھوڑ رہے ہیں. یعنی اگر اس یثرب کو مدینہ تو رسول کہا جاتا ہے تو جو سب سے زیادہ حقدار ہیں اس مدینہ میں رہنے کے وہ امام حسین علیہ السلام. نانا کا رسول مدینہ ہے, نانا کا شہر ہے, ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ نانا کا شہر ہے, جو سب سے زیادہ حقدار ہے اس مدینہ میں رہنے کا اس وقت امام حسین ہے. افسوس یہ کہ جس مدینے کے اندر رسول اللہ نے جس گلیوں میں مدینے کی حسین کی جگہ سے دوسری جگہ, دوسری جگہ سے تیسری جگہ لے جایا جا رہا ہے. عزیز و فقط ایک محلے میں ہی کسی ایسی خاتون کو لانا کہ جو پردہ دار ہو, محجبہ ہو, اس کے سر سے ردا سرک جائے, اس کے لیے بڑا مسئلہ ہے. یہاں تو ردائیں چھینی گئیں, توہین کی گئی, لیکن جناب زینب آئی ہیں اپنے اسیروں کے ساتھ, آئیں کربلا سے کوفہ, کوفہ سے شام, شام میں دربار شام. یہ ہم اور آپ بہت آسانی سے سن لیتے ہیں, بخدا یہ اتنا آسان معاملہ نہیں تھا. اتنا آسان نہیں ہے ان جملوں کو کہہ دینا کہ جناب زینب دربار شام میں کھڑی ہوگی. کوئی جناب زینب کی کیفیت سے پوچھے جا کے دربار شام میں کھڑا ہونا کیا مطلب ہے؟ پوچھیں ان خواتین سے جنہوں نے کبھی اپنے گھر میں اپنی چادروں کو سر سے نہیں اتارا, نامحرموں کے سامنے, چاہے گھر میں رہنے والے نامحرم حجاب کے ساتھ آئی ہیں, ان سے پوچھیں اس بات کو, تھوڑا سا درد وہ بیان کر سکیں گی آپ کے سامنے. معمولی ظلم نہیں ہے یہ, لیکن استقامت. کسی جگہ جناب زینب سلام اللہ نے بچے بھوکے ہیں, ساتھ چل رہے ہیں, سامنے والے کوفے میں دیکھتے ہیں, بچوں کے چہروں کے تاثرات دیکھ کر پتا چلتا ہے کہ انتہائی پیاس کے عالم میں, انتہائی مظلومیت کے عالم میں, انتہائی بھوک ان بچوں پر گزر گئی. کوئی آگے بڑھ کر کھجور پھینکتا ہے صدقے کی, یہیں سے جواب جناب ام کلثوم کہتی ہیں بچوں کو, بچوں آگے بڑھ کر اس کھجور کو مت اٹھانا, آل رسول ہیں. استقامت ہے, ثابت قدمی ہے. جناب زینب دربار ابن زیاد میں پہنچی ہیں, دربار میں کھڑے ہو کے دفاع کیا امامت کا. جب اس ملعون عبیداللہ ابن زیاد نے چاہا امام سجاد کو شہید کروائے, جناب زینب ڈھال بنی ہیں, جناب زینب آگے بڑھی. اس کے بعد یہ پورا راستہ طے کیا جناب زینب نے, ہمت دلائی خواتین کی. بچے جب آ کر تھک جاتے تھے, روایت میں ایسے بیان ہوا, جناب زینب کے ساتھ بیٹھتے تھے آ کے, رات کا وقت جب ہو جاتا تھا, قافلہ چلتے چلتے رکتا تھا, بعض وہ بچے آ کر بیٹھتے تھے جناب زینب کے سامنے اور کہتے تھے پھوپھی اماں اب نہیں چلا جاتا, نہیں چلا جاتا, نہیں برداشت ہوتا, تازیانے اتنے کھا لیے, تماچے اتنے کھا لیے, پاؤں میں آبلے پڑ گئے, نہیں چلا جاتا. اور بچے ہیں, آپ کو سوچیے بچوں کی کیفیت کو ذرا. ہم اور آپ اپنے بچوں کو جلوس میں بعض اوقات لے کر جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, تھوڑی دیر بعد بچہ تھک جاتا ہے, پانی کی سبیل بھی ہوتا ہے, یہ شربت بھی ہوتا ہے, سایہ دار درخت بھی ہوتا ہے, آرام دہ جگہ بھی ملتی ہے آپ کو. آپ اپنے بچوں کو گود میں اٹھا لیتے ہیں, وہ گود میں کیسے اٹھائیں, ان کے تو ہاتھ بندے ہوئے. مصیبت کو سوچیں بچوں کی, بچے آ کر کہتے ہیں بھوپی اماں نہیں چلا جاتا. جناب زینب جواب دیں تو کیا دیں؟ ہمارا آپ اگر اپنے کسی بچے کو باہر لے کر جائیں, گرمی ہو, سختی ہو, بچہ کسی چیز کی شکایت کرے گا, ہمارا ایک جواب ہوتا ہے بیٹا تھوڑی دیر صبر کر لو, ابھی گھر پہنچ جائیں گے, تھوڑی دیر صبر کر لو, ابھی گاڑی میں بیٹھ جائیں گے. یہ جملے بچے کو تھوڑا سا سکون دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے تھوڑی دیر بعد گھر آ جائے گا, تھوڑی دیر بعد بیٹھ جائیں گے کہیں جا کے. جناب زینب یہ جواب نہیں دے سکتی, نہیں کہہ سکتی تھوڑی دیر صبر کر لو یہ مشکل تمام ہوگی. جناب زینب جانتی ہے طویل مشکل ہے, ابھی تو بہت فاصلہ ہے. جناب زینب بچوں کو پھر آرام کیسے کرتی ہیں, کیا کہتی ہیں؟ جناب زینب کے پاس جب بچے آ کے کہتے ہیں بھوپی اماں نہیں چلا جا رہا, پاؤں میں چھالے پڑ گئے, مشکل ہے, جناب زینب کہتی ہیں امّا تو کم مس لوگ, بچوں تمہاری پھوپھی بھی تمہاری طرح ہی ہیں, جس کیفیت سے تم گزر رہے ہو اسی کیفیت سے تمہاری پھوپھی بھی گزر رہی ہے, جو تمہاری کیفیت ہے وہ تمہاری پھوپھی کی کیفیت ہے. جناب زینب کا واحد سہارا یہ جملہ ہے. ان حالات میں جناب زینب ان بچوں کو, خواتین کو لے کر چلیں, حوصلہ دیا, استقامت خود دکھائی. اس کے بعد میدان, اس کے بعد شام کے دربار میں جو جناب زینب نے استقامت دکھائی, اللہ ہو واقعاً کہ جناب زینب زینب ہیں, زین و اب باپ کی زینت, وہ باپ جو مولا کائنات ہے اس کی زینت ہے جناب زینب. وہ استقامت دکھائی کہ دربار سجا ہوا ہے, بھرا ہوا ہے, سب کچھ ہے, لیکن اس وقت کے جب یزید تخت خلافت پر بیٹھا ہے, سامنے تشت میں امام حسین کا سر کٹا ہوا پڑا ہے, جسارت کر رہا ہے, اپنے آپ کو داد دے رہا ہے کہ اے یزید اگر تیرے بجداد احد اور بدر کے زندہ ہوتے تیری پیٹ تھپ تھپاتے کہ واہ یزید کیا شاندار کارنامہ انجام دیا تو نے, اس نشے میں غرور کے اندر مبتلا یزید ہے, کسی کے اندر مجال نہیں ہے اسے خطاب کرنے کی, ایسے عالم میں جناب زینب خطاب کر کے اس کو اس کی حیثیت یاد دلاتی. جناب زینب کی استقامت ہے. جناب زینب کیا کہتی ہیں, کیا جملے جناب زینب کے, اے یزید تیرے دن گنے جا چکے ہیں, حل ایاموں کا الا عدد, تیرے دن تو گنتی کے باقی بچے ہیں, تو یہ سمجھ رہا ہے کہ ہمیں یہاں اسید کر کے تو نے کھڑا کیا ہے, ہمارے دن ختم ہو گئے, نہیں ہمارے تو دن شروع ہوئے. ایاموں کا الا عدد, تیرے ایام گنے جا چکے ہیں, یعنی تو بس ختم ہونے کے نزدیک ہے. کس وقت کے, جب وہ غرور میں بیٹھا ہے. روایت کے مطابق 700 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, جس میں سفرا بھی بیٹھے ہیں مختلف ممالک کے, اس کی جاؤ حشم کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ شخص ہے جس نے اپنے نبی کے نواسے کو اس بے دردی سے ذبح کروا دیا, سر سامنے تشت میں پڑا ہوا ہے, جس پر سفیر روم نے اٹھ کر اس کو ملامت بھی کی لیکن اس کے اوپر کوئی اثر نہ پڑا. جناب زینب کیا کہتی ہیں, حل ایاموں کا الا عدد, اے یزید تو سمجھ رہا ہے تو نے بہت بڑا کام کیا, تیرے دن گنتی کے رہ گئے, ختم ہونے والا ہے. کد کئی تک سعسایت, جو چال چلنی ہے چل, جو کوشش کرنی ہے کر. یہ بہت بڑا جملہ ہے عزیز, تصور کیجئے گا ایک ایسے ظالم کے سامنے کہ جہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کسی طرح کے ظلم سے پیچھے ہٹنے پہ تیار نہیں, اس نے ہر طرح کا ظلم کیا, ہر طرح کی توہین ہے, ہر طرح کی مصیبت ہے, ابھی بھی آپ اس کو دعوت دیں اور کہیں کہ جو کرنا ہے کر, یہ بڑی ضرورت کی بات ہے. یعنی مزید اگر تیرے پاس کچھ ہے ہم اہل بیت کا امتحان لینے کے لیے, لے لے امتحان, تو ہم اہل بیت کو استقامت والا پائے گا. کت کئی تک سا سا, جو کرنا ہے کر, جو چال چلنی ہے چل. فواللہ لا تمحو ذکرنا, قسم بخدا تو ہماری یاد کو نہیں مٹا سکے گا, قسم بخدا تو ہمارے ذکر کو نہیں مٹا سکے گا. استقامت, یہ استقامت جناب زینب نے دکھائی, آل رسول نے دکھائی. پانچ منٹ اور لوں, زحمت تمام کروں. اسی استقامت کا ایک مظاہرہ اسی کربلا کے بعد اس وقت ہوا کہ جب عالم اسلام پر ایک سکوت طاری ہو گیا, لوگوں تک خبر پہنچ گئی, امام حسین کی شہادت کی خبر پہنچ گئی, آل رسول کی اسارت کی خبر پہنچ گئی, اس وقت کا جو عالم اسلام ہے اس پر ایک سکوت طاری ہو گیا. عبید ابن زیاد کی حکومت کوفے میں مزید مستحکم ہو گئی, حسین جیسی عظمت عظیم شخصیت کا خاتمہ کیا, حسین جیسے کو مار ڈالا, اصحاب رسول تھے کربلا میں بازون کو مار ڈالا, امام حسین کے اصحاب کو مار ڈالا, بظاہر اس کی حکومت مزید مضبوط ہوئی ہے, اس کو مزید جرت ملی. اب ایسے عالم میں کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ کھڑا ہو, ایسے عالم میں کسی کی ہمت نہیں ہے کہ وہ اب مزید کوئی کام اہل بیت کے لیے کر سکے. اس عالم کے اندر ایک شخص نکلتا ہے اربعین پر امام حسین کی زیارت کے لیے, جس کا نام جابر ابن عبداللہ انصاری. جابر کا نام راہ استقامت کے پہلے سپاہی کے طور پر لیا جائے گا, یعنی کربلا کا واقعہ ہو گیا, عالم اسلام پر ایک سکوت طاری ہے, کسی میں مجال نہیں ہے ابھی یزید کے خلاف کوئی بات کر سکے, یزید کے کارندوں کے خلاف بات کر سکے, یزید کے سپاہیوں کے خلاف کوئی بات کر سکے, کسی میں مجال نہیں ہے جو کربلا کا رخ کر سکے. چونکہ کربلا کا رخ کرنے کا مطلب کیا ہے, حسین کو حق ماننا. کربلا رخ کرنے کا مطلب کیا ہے, یزید کی حکومت کو چیلنج کرنا, یزید کے کام کو درست نہ سمجھنا. ایسے میں جابر ابن عبداللہ انصاری جو اس وقت عالم ضعیفی کے اندر ہیں, اس سکوت کو توڑتے ہیں, اس خاموشی کو توڑتے ہیں, اس ظلم و ستم کی حاکم فضا کو توڑتے ہیں, امام حسین کی زیارت کے لیے آتے ہیں, زیارت اربعین آ کر ادا کرتے ہیں, اربعین پر پہنچتے ہیں, یعنی 40ویں پر پہنچتے ہیں امام حسین کی بعض روایت کے مطابق. اور اس زیارت کا آغاز جابر تنہائی میں اپنے غلام کے ساتھ, یا کوفے کے رہنے والے آتی ہے اپنے کوفی کے ساتھ, اوفی کے ساتھ کرتے ہیں. یہ جو جابر نے اس فضا کو توڑا, اس فضا کو توڑ کر جابر نکلے عزیزوں, یہ کیا چیز ہے, فاستقم کما امرت کی ایک مثال. جیسے آپ کو حکم دیا گیا ویسا استقامت دکھائیے, جیسے آپ کو حکم دیا گیا آپ کے ساتھ رہنے والوں کو چاہیے استقامت دکھائیں. ظالم ہے جابر, ہے اس نے تصور کر لیا اہل بیت کا خاتمہ ہو گیا, دین اب اس کی مٹھی میں آ گیا, جیسے چاہے دین کو اختیار کرے, جیسے چاہے بیان کرے. جابر نے نکل کر بتایا کہ نہیں, جن لوگوں نے اہل بیت علیہ السلام کے گھرانے سے پیغام لیا ہے ان کے اندر استقامت باقی ہے, جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا قاصد بنایا اپنے ایک بیٹے کو سلام پہنچانے کے لیے, اس کے اندر استقامت باقی ہے. جس کو معلوم ہے کہ یہ گھرانہ اہل بیت کا گھرانہ ہے، عزت کا گھرانہ ہے، اس کے اندر استقامت باقی ہے. جابر نے لشکر جمع نہیں کیا، تنہائی کے اندر خوف میں مبتلا نہیں ہوئے، اکیلے چلے، اکیلے چل کر امام حسین کی قبر پر آ کر زیارت کی ہے. آنے کے بعد امام حسین کی قبر پر گرتے ہیں، روتے ہیں، فریاد کرتے ہیں. زیارت اربعین کا سلسلہ ہے عزیزوں. علماء نے حدیث کو نقل کیا، رسول اللہ کی ایک حدیث ہے کہ جب بھی کوئی انسان ایک نیک عمل کی بنیاد رکھتا ہے تو جب تک وہ نیک عمل باقی رہتا ہے اس بنیاد رکھنے والے کو اس کے اجر میں شامل کیا جاتا ہے. یعنی اب آپ جناب جابری اپنے عبداللہ انصاری کی عظمت کا اندازہ کیجئے، ان کے اس کام کی اہمیت کو سمجھیے. آج جو اربعین ہے اسی اربعین کا تداوم ہے، کنٹینیوشن ہے. کروڑوں کی تعداد میں زائر چلا چلا جا رہا ہے امام حسین کی زیارت کے لیے. سلام ہو جابر کے اوپر جس نے اس اربعین کی بنیاد رکھی، پیدل آئے چل کر امام حسین کی قبر پر آئے، یعنی اس سکوت کو توڑا ہے. اربعین کی زیارت جو پہلی اربعین کی زیارت بنی، وہ کس چیز کی زیارت ہوئی؟ استقامت کی زیارت، حاکم فضا کے خوف کو توڑنے کی زیارت، جابر کے مقابلے میں ڈٹنے کی زیارت. اس کا مطلب ہے اربعین کی زیارت بہت اہم ہے. شاید آگے چل کر جو امام معصوم نے اس کو مومن کی پانچ علامتوں میں سے ایک علامت قرار دیا، خدا ہی جانتا ہے کیا وجوہات ہیں، وہ امام جانتے ہیں. لیکن جو ظواہر ہے جس پر ہم دیکھ سکتے ہیں، بعض عبادتوں کا ہم ظاہر دیکھ کر باتیں کرتے ہیں، ظواہر کی بنیاد پر شاید مومن کی عبادت میں ایک مستحبات میں زیارت اربعین کو رکھنے کی ایک وجہ یہ ہو کہ مومن ہمیشہ یاد رکھے کہ اس زیارت کا آغاز کیسے ہوا تھا. اس زیارت کا آغاز آرام دہ سفر کے ذریعے سے نہیں ہوا تھا، راستے میں لگی ہوئی سبیلوں سے پینے والے شربت کے ذریعے سے نہیں ہوا تھا، بچھنے والے بستروں کے ذریعے سے نہیں ہوا تھا. یہ تو آج کے مومنوں کی خصوصیت ہے کہ وہ مومنوں کے لیے تمام اہتمام کرتے ہیں. اس زیارت کا آغاز اس وقت ہوا تھا جب ظالم جابر کے مقابلے میں کھڑے ہونے کی ہمت کسی کے اندر نہیں تھی. اس زیارت کا آغاز اس وقت ہوا تھا کہ جب جابر کا قبضہ قدرت اس کی پورے اپنے اختیار کے ساتھ وہ موجود تھا. اس وقت ایک شخص نے، ایک عاشق حسین نے زیارت کا آغاز کیا تھا. شاید امام چاہتے ہیں زیارت کو ہمیشہ یاد رکھنا، اپنے الہی کردار کو سامنے رکھنا، تمہارے اندر استقامت آنی چاہیے، شاید ایک وجہ ہی ہو. بہرحال آج اربعین آج کے دور کے اندر استقامت کی بنیاد بن گیا. پوری دنیا سے آنے والے زائرین امام حسین کی زیارت پر آتے ہیں. اس زیارت کے اربعین کے لیے جب یہ شروع ہوئی تو بہت سارے خطرات تھے، الحمدللہ مومنین نکلے اور کروڑوں کی تعداد میں جاتے ہیں. خدا انشاءاللہ ہمیں اور آپ کو اس زیارت کے کرنے والوں میں سے قرار دے. جو مومنین گئے ہیں ان کو انشاءاللہ اس زیارت سے بہترین فیض نصیب فرمائے، اور خدا کرے کہ جو اس سال نہ جا سکے خدا انہیں اگلے سالوں میں اس کی زیارت نصیب فرمائے. عزیزوں یہی راہ استقامت ہے، یہی راستہ ثابت قدمی کا راستہ ہے، یہی زیارت انشاءاللہ سبب بنے گی جیسے علماء بیان کر رہے ہیں. امام عصر کے ظہور کا راستہ فراہم ہوگا، دنیا اکٹھی ہوتی جا رہی ہے. دعا کریں خدا اس اربعین کی زیارت کے ذریعے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.